الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. محترم ناظم اعلی اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان، برادرم حافظ نعیم الرحمان صاحب، برادرم مشتاق احمد صاحب، معتمد عام اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان اور میرے نہایت عزیز تحریکی بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، رفیقوں، جس موضوع پر مجھے اظہار خیال کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ موضوع کم و بیش پچھلے 7-8 عشروں میں پوری دنیا کے اندر جا بجا کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، اور اس موضوع کے حوالے سے دنیا میں رد و بدل، تبدیلیاں، تحریکیں، سرگرمیاں، جد و جہد اور کشمکش ہوتی رہی، لیکن اس کے باوجود درد مندوں کے صبح شام بدل نہیں سکے ہیں. وہ جہاں تھے، جیسے تھے، جس حال میں تھے، ان کی بے حالی میں، بدحالی میں، کشم پرسی میں وقت گزرنے کے ساتھ اضافہ ہی ہوا ہے. یہ تاریخ کی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، دبایا نہیں جا سکتا، اور محض استدلال کا انبار لگا کر چھپایا نہیں جا سکتا. یہ جو صدی اب گزر رہی ہے اور ہم قریب یہ دور کا آخری سرا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم قریب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اس صدی میں دنیا نے جا بجا اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ بڑی مہذب ہے اور وہ سارے انسانوں کو ایک سا دیکھنا چاہتی ہے، ایک آنکھ سے دیکھنا چاہتی ہے، اور پوری دنیا نے جا بجا انصاف کے ترازو نصب کر کے ان کو انصاف دینا چاہتی ہے، عدل سے ہمکنار کرنا چاہتی ہے. مسلسل یہ اعلان سنا گیا کہ انسانوں کے جذبات، ان کے خیالات، ان کے احساسات اور جتنی ان کی ضروریات ہیں وہ سب ایسی ہیں کہ ان پر توجہ کی جائے، ان کے حوالے سے معاشرہ تعمیر کیا جائے، نظام کو ترتیب دیا جائے، تبدیلیاں لانی ضروری ہوں تو تبدیلیاں لائی جائیں. یعنی اس ایک صدی کے اندر اس موضوع پر اتنا جمع خرچ ہوا ہے، اتنی گفتگو اور بات چیت ہوئی ہے، اتنے نعرے لگے ہیں اور اتنا خون گرا ہے اور بہا ہے اور اتنی قربانیاں لوگوں نے دی ہیں اور اس قدر ایثار کا پیکر لوگ بنے ہیں، اتنی شخصیتیں اٹھی ہیں، اتنے قافلے اور جلوس روا دوا ہوئے ہیں کہ پوری تاریخ اور اس کا ایک ایک لمحہ انہی تمام سرگرمیوں سے، جد و جہد سے، اسی کہکشاں سے بھرا پڑا ہے. لیکن نتیجہ ڈھاک کے 3-5 نکلا ہے، پر نالا وہیں گرتا رہا ہے. انسانوں کے حالات میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکی ہے، اور جس شب و روز سے اور صبح و شام سے انہیں ماضی، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ انسانوں میں بہت ساری شخصیتیں اس زمانے میں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے واقعی بڑے اخلاص کے ساتھ جدوجہد کی ہے اور لوگوں کے طور طریقے بدلنے اور ان کی دنیا بدلنے کے لیے جو کچھ بن پڑا وہ سب کچھ کیا ہے، پھر آخر ایسا کیوں نہ ہوا؟ ایک تو دنیا نے اس زمانے میں، یعنی اس ایک صدی کے اندر، اس بات کو زیادہ قریب سے دیکھا اور سمجھا کہ اس کے معاشرے کے اندر ایسے نظام کا چلن ہونا چاہیے کہ جو اچھی خصوصیات کا حامل ہو، ایسا نظام کہ جو انسانوں کی انسانیت کو تسلیم کرتا ہو، اور ایسا نظام کہ جو انسانوں کے ہاتھوں انسانوں پر ظلم نہ ہونے دے۔ بڑے پیمانے پر اس پر لکھا گیا، اس پر سیمینار ہوئے، اس پر لائبریریاں سجیں، اس پر لوگوں نے تھیسس تیار کیے، لوگوں نے پی ایچ ڈیاں کی، اس پر لٹریچر تیار ہوا، اس پر تحریکیں چلی، یعنی یہ پوری ایک تاریخ اس پر موجود ہے۔ لیکن ایسے مخلصین اور جدوجہد کا پیکر لوگ بھی انسانوں کو اور معاشروں کو وہ نہ دے سکے جس کا طلبگار معاشرہ تھا یا جس کا دعویٰ لے کر یہ سارے لوگ اٹھے۔ لہذا ایک جائزہ تو اس بات کو ضرور ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ بھی درست ہے کہ یہ جو صدی گزر رہی ہے، یہ گزر چکی ہے، یہ نظاموں کی کشمکش کی صدی رہی ہے، اور ہر نظام اپنے آپ کو دوسرے نظام سے بہتر ثابت کرتے ہوئے اپنی طرف لوگوں کو بلاتا رہا۔ وہ جو مغرب کا نوآبادیاتی نظام تھا جس نے پوری دنیا پر اپنے ڈیرے ڈالے تھے، کہیں بلندیزیوں نے، کہیں پرتگالیوں نے، کہیں انگریزوں نے، کہیں فرانسیسیوں نے، نت نئے عنوانات سے جنہوں نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیا تھا، مٹھی میں بند کیا تھا اور غلامی میں جکڑ لیا تھا اور ان کو پیروں کی بیڑیاں اور ہاتھوں کی ہتھکڑیاں دی تھیں، اس نوآبادیاتی نظام میں بھی بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جہاں انگریز جائے گا وہاں انگریز اپنی روایات بھی لے کر جائے گا، جہاں فرانسیسی جائیں گے وہاں بھلائی کے کچھ چورن اور بھلائی کے کچھ اکسیر اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اسی طرح دوسری اقوام جہاں جہاں دیگر اقوام کو اپنا دست نگر بنائیں گی، لازمن اور لامحالہ وہ ان کے لیے کچھ کرنے اور کر گزرنے کا سامان کریں گی، لیکن پورے نوآبادیاتی نظام کے سورج کے غروب ہو جانے کے بعد بھی دنیا نے اس بات کو دیکھا کہ انہوں نے بھی لوٹ مار کی ہے، انہوں نے بھی لوگوں کو تاراج کیا ہے، انہوں نے بھی قتل عام کیا ہے، انہوں نے بھی ظلم اور تعدی کے نتیجے میں لوگوں کو حیران پریشان کیا ہے اور حالات کی خرابی میں گرفتار کیا ہے۔ سب سے مشہور جدوجہد تو نظاموں کی کشمکش میں کمیونزم کے نام لیواؤں کی طرف سے تھی۔ ان کے نعرے بھی خوشنما تھے، ان کا فلسفہ بھی دلکش تھا، ان کا لٹریچر بھی دل و دماغ کو اپیل کرتا تھا، اور پھر ان کی جدوجہد بھی لوگوں کو مسخر کرنے کے لیے اور اپنا بنانے کے لیے، دور و قریب سب کو اپنا حامی بنانے کے لیے کافی تھی۔ اس لیے اس پوری صدی کے اندر ویسے تو نیشنلزم نے بھی بہت کچھ کیا اور نوآبادیاتی نظام کے حوالے سے بھی میں نے تذکرہ کیا، اور جو کچھ اس سے پہلے اور اس کے بعد تھا اس میں بادشاہتیں بھی تھیں، اس میں شخصی آمریتیں بھی تھیں، لیکن ان سب کے اندر کمیونزم اور سوشلزم کے بارے میں یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ اس صدی میں سب سے زیادہ پرکشش نعرہ اور پرکشش نظام اور پرکشش شخصیتیں اور پوری دنیا کے اندر تنظیم کا اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کا ایک پرکشش جال کمیونزم نے اور سوشلزم نے بویا، اور ہر نوع کے لوگ، ہر سطح کے انسان، دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے لوگ، ہر عمر کے لوگ اس جال کے اندر پھنسے، اس ٹریپ کے اندر آئے، ان خوشنما نعروں کو کانوں میں رس گھولنے والی آواز سے انہوں نے تعبیر کیا، اور ان دلکش فلسفوں کے گرویدہ ہوئے ان کو خود لے کر اٹھے. لیکن اب اس کی بھی 60-70-80 سال کی جو بھی تاریخ تھی، اگر آپ 1915-16-17 سے شروع کر دیں اور 87 اس تک بھی چلے آئیں، تو بھی جو بھی تاریخ تھی 70 سال کی 75 سال کی، وہ اپنے اختتام کو بھی پہنچ گئی. اور سب کو یہ بات معلوم ہے کہ دنیا کے سارے معاشروں کی بات تو الگ ہے، جو دنیا کے سوشلسٹ معاشرے تھے اور کمیونسٹ معاشرے تھے ان کے اندر جتنا اور جس قدر دور تک پھیلا ہوا اندھیرا تھا اور نفسہ نفسی کا عالم تھا اور حقوق کے نام پر حق تلفی تھی اور انصاف کے نام پر ظلم کی طویل رات تھی، اس پر پہلے پروپیگنڈا لٹریچر ان کے خلاف تیار ہوتا تھا جو دنیا بھر میں پھیلتا تھا. ایک زمانے میں جہاں چین اور روس اپنا لٹریچر دنیا میں پھیلاتے تھے، ان کی مخالف اقوام ان کے خلاف پروپیگنڈا لٹریچر پھیلاتے تھے، اور پھر خود انہوں نے بھی اپنا مثبت پروپیگنڈا لٹریچر دنیا بھر میں پھیلانا شروع کیا. لیکن اب تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے، لوگ دیکھ چکے ہیں تیل بھی اور تیل کی دھار بھی دیکھ چکے ہیں، اور سیاہ اور سفید جو کچھ تھا سب سامنے آ چکا ہے. لہذا یہ بات نمایاں ہو کر سامنے آ گئی کہ سوشلزم والوں نے بھی خود اپنوں پر جس قدر ظلم کیا، غیروں کی بات الگ ہے، اور اپنے ماننے والوں کی زندگی جس قدر اجیرن کی اور جتنا دوبھر ان کا جینا کیا وہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں. یہ جو آج کل ایک اچھی دنیا بستی ہے، جو دنیا تقسیم ہو گئی ہے نا، ایک تھرڈ ورلڈ کو تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جس میں اور آپ رہتے ہیں، لیکن ایک سیکنڈ ورلڈ ہے ڈیولپنگ کنٹریز کی، اور ایک فرسٹ ورلڈ ہے جو امریکہ کے اوپر اور یورپ کے اوپر مشتمل ہے. یہ فرسٹ ورلڈ، اس فرسٹ ورلڈ کے بارے میں دور کے ڈھول سہانے بہت سارے لوگ اس کی آرزو کرتے ہیں، اس کی تمنا میں اپنے آپ کو گھلاتے ہیں، اس چاند کے اوپر کمن ڈالنے کے لیے اپنے اندر بے قراری اور کسک پاتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کے لیے یہ ویزا اور وہ ویزا اور یہ کوشش اور وہ کوشش سارے جتن کرتے ہیں. لیکن اس دنیا کے بارے میں یہ تو خود انہوں نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ کھلی دنیا ہے، جو چاہے سو آ سکتا ہے، آنکھوں سے کھلی اپنی دیکھ سکتا ہے، کانوں سے سن سکتا ہے کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں. حالانکہ یہ خود علیحدہ موضوع ہے کہ وہ نہ کانوں سے سنائی دیتے ہیں نہ آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں. وہ جس طرح کی دنیا انہوں نے بسائی ہوئی اس کے اندر خود بہت ساری دنیائیں، لیکن پھر بھی اگر اس کو ذرا سا قریب سے چند منٹ میں اس پر بھی لوں گا تاکہ پھر اپنے موضوع کی طرف لوٹ کر واپس آؤں، اگر اس دنیا کی طرف بھی دیکھا جائے کہ انہوں نے کتنے صبح شام بدلے ہیں لوگوں کو، انہوں نے کتنے حالات بدلے ہیں لوگوں کو. پھر اگر امریکی سوسائٹی اور یورپین سوسائٹی کا بھی تذکرہ ہو تو محرومیوں کی جو طویل داستان ہے، یعنی خود امریکہ کے معاشرے میں جتنے کالے رہتے ہیں وہ تو محروم ابن محروم ابن محروم، نسل در نسل، برساں برس سے، ہمیشہ سے، کئی کئی نسلوں سے محروم 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 چلے آتے ہیں. اور طریقہ واردات سب کو معلوم ہے گوروں کا، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کالے تعلیم سے دور رہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کالے منشیات کے اور نشے کے اسیر رہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کالے اس تہذیب اور تمدن کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں کہ جو گوروں کا ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہے. سب سے زیادہ الٹریسی انہی کے اندر ہے، سب سے زیادہ نشہ اور نشے آور چیزوں کا استعمال انہی کے اندر ہے، اور اس حد تک ہے کہ کیونکہ مکان ساری لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں یا پلاسٹک کے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ان مکانوں تک کو آگ لگا دیتے ہیں جو بآسانی لگ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کمپنسیشن لیتے ہیں تاکہ نشے کا کاروبار جاری رہے اور زندگی جس نشے کی عادی ہو چکی ہے اس سے محروم نہ ہونے پائے. اسی معاشرے کے اندر جتنے بڑے پیمانے پر طبقاتی کشمکش ہے، اور رئیس اور امیر اور کبیر جتنا رئیس بنتا چلا جاتا ہے اور غریب جتنا غریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنے بڑے پیمانے پر کرائم ہے، یعنی جرائم کی جو تعداد اور جتنے بڑی مقدار میں یہ جرائم ہیں، اور جس جس طرح کے جس جس نوعیت کے جرائم، آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کیا جرائم کی ایسی شکلیں بھی ہو سکتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ ذرا پہلے کی بات ہے کہ جب پچھلی بار میں امریکہ گیا ہوا تھا تو وہاں ایک واقعہ جو شہ صوفیوں کے ساتھ چھپا اور لوگوں کے علم میں لایا گیا، کہ ایک امریکی کے پیچھے جب پولیس اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچی، اس کو تلاش پہلے سے تھی، جو بھی معاملہ تھا تفصیل اس کی الگ ہے، جب اس کے گھر پہنچی اور وہاں اس پولیس نے بلاخر اس کو گرفتار کیا اور اس کی تلاشی لی، تو پتہ چلا کہ اس کے گھر کے اندر کوئی ایسے 6-7 ڈیپ فریزر رکھے ہوئے ہیں کہ جس میں انسانوں کے صرف سر رکھے ہوئے، اور کوئی 17 یا 18 سر انہوں نے وہاں سے ڈسکور کیے جو اس کے ڈیپ فریزر کے اندر رکھے ہوئے، باقی دھڑ کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اور ساری تحقیق اور جستجو اور کاوش کے بعد پتہ یہ چلا جو بلاخر پریس کے اندر چھپا، یہ شخص ایک ایسا جنونی قسم کا شخص تھا کہ جس کو لوگوں کو قتل کرنے میں بڑا لطف آتا تھا۔ ایک خاص وضع پتہ کے اور حلیے کے اور شکل و شباہت کے لوگ وہ کسی نہ کسی طرح پکڑ کر لاتا تھا، اور اس کے بعد گھر کے اندر ان کو قتل کر کے ایک وہ لطف اور سرور اور حظ اور مسرت اس سے وہ حاصل کرتا تھا۔ یعنی خاص قسم کا نفسیاتی مریض، جو بھی اس کی قسم گردانی جائے، ظاہر ہے کہ جس کے گھر میں 7-8 ڈیپ فریزر ہوں اس کے اندر اور بھی بہت کچھ ہوگا، یعنی وہ رئیس امیر کبیر آدمی تھا، کوئی محروم غریب لاوارث قسم کا آدمی نہیں تھا، وہ پڑھا لکھا اور دانا بینا آدمی ہیو میں سے تھا، ہیو ناٹس میں سے نہیں تھا۔ اور یہ دیکھ کا ایک چاول ہے کہ کرائم کی کون سی قسم ہے کہ جس کا آپ تصور کر سکتے ہوں اور وہ تصور سے بھی ماورا وہ کرائم اور جرم اس سوسائٹی کے اندر بڑے پیمانے پر یہاں اور وہاں ہر جگہ مل جائے۔ اس لیے وہ سوسائٹی کی جسے ہم فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں، اس فرسٹ ورلڈ کے اندر بھی جو محرومیاں ہیں اور انسانوں کو انسانیت سے دور کر دینے کے جو واردات کے طریقے ہیں وہ سب کے سامنے نمایاں ہیں۔ میں ایک آدھ مثال اور دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ یہ جو بڑا مشہور فلسفہ ہے سینئر سٹیزنز ہاؤسز کا، کہ جو بوڑھے لوگ ہیں اس معاشرے کے، ان بوڑھے لوگوں کے لیے ریاست یہ کام کرتی ہے کہ ان کے لیے اپارٹمنٹس تعمیر کرتی ہے 100-100 منزلہ، جس میں بڑے میاں اور بڑی بھی صرف رہتے ہیں ہر گھر کے اندر، اور آپ ان اپارٹمنٹس کے نیچے جو پارکس ہیں اگر اس میں چلے جائیں تو اندازہ ہوگا کہ ان پارکس کے اندر ایک بڑی میاں اور ایک بڑی بھی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے کبڑے بنے ہوئے کمرے دوہری ہوئی بھی، نہ ایک کو کچھ سنائی دیتا ہے نہ دوسرے کو کچھ سمجھ میں آتا ہے، ایک دوسرے سے کان لگائے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں، 80-80 سال 90 سال 100 سال عمر ان کی ہو چکی، یعنی جینا تو انہوں نے بنا دیا ہے کہ ہم نے زندگی اور عمریں طویل کر دی ہیں، لیکن اس عمر کو گزاریں کیسے، کیسے بسر کریں اسے سینئر سٹیزن اپارٹمنٹ کہ جس میں ان کے بچے اور اولاد بھی کرسمس کے دن تو کچھ پھول وغیرہ لے کر آ جاتے ہیں ہلو ہلو کرتے ہوئے، ورنہ وہ ترستے ہیں اس کے لیے کہ اپنی اولاد کو دیکھیں۔ یعنی کون سی سوسائٹی تعمیر کی ہے؟ کیا یہ بوڑھوں کے لیے ایسی سوسائٹی ہے کہ جس میں بوڑھے رہنا پسند کریں، یا آپ صرف موازنہ کر لیں اس سوسائٹی کا کہ ہمارے یہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کہ جس میں ایک گھر کے اندر 12-12 آدمی رہتے ہیں اور دادا ابا بھی رہتے ہیں اور نانی اما بھی رہتی ہیں اور نہ معلوم کون کون رہتا ہے، ماں باپ تو ہوا ہی کرتے ہیں، 3-3 4-4 بوڑھے بھی گھر میں مل جاتے ہیں، معلوم ہے کہ ماموں بہت بیمار تھے اور کوئی اور نہیں تھا تو ان کو بھی آپ گھر میں لے آئے، وہ چچا جن کا کوئی اور وارث نہیں تھا ان کو بھی گھر میں لے آئے، ہر گھر کے اندر ایسے بوڑھے لوگ ملیں گے۔ یعنی میں اس موضوع پر کوئی موازنہ کرنے کی تقریر نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر انسان اس سوسائٹی کو اس کی ویلیوز کو اور لوگوں کو بہت قریب سے دیکھے تو اسے قدر ہوگی کہ اگر میں بوڑھا ہو گیا تو یہ والا بوڑھا ہونا مجھے پسند نہیں ہے، مجھے وہی والا بوڑھا ہونا پسند ہے جو اپنے گھر کے اندر اور اپنوں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ رہ سکے۔ لہذا یہ جو فرسٹ ورلڈ ہے، اس فرسٹ ورلڈ کی جو محرومیاں ہیں اور لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان سے جس قدر دور کر دی گئی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی تھی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ، ایک ایسا نمونہ کہ جو انفرادی زندگی کا دائرہ اور اجتماعی زندگی کا دائرہ ان پر بھی محیط ہے، بلکہ انفرادی زندگی کے دائرے میں جو خیالات کی دنیا ہے، آپ کے دل و دماغ کی دنیا ہے، ذہن اور افکار کی دنیا ہے، سوچ وچار کی دنیا ہے، اس پر بھی محیط، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پاکیزگی خیال کی بھی تعلیم دی، عفت خیال کی، اور فرمایا ہے کہ ایسے خیالات کو بھی دل و دماغ کی دنیا میں لانے سے گریز کرو، بچو، ان کو جھٹک دو کہ جن کا اظہار تم بھری بزم کے اندر نہ کر سکتے. وہی خیالات اور افکار ہوتے ہیں کہ جو گناہ، نافرمانی اور معصیت کی طرف بالآخر انسان کو لے کر جاتے ہیں. اس لیے جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی بات ہے، یہ محیط ہے انسان کی فطرت کے حوالے سے، جو جو اس کی ضروریات ہیں، جو جو اس کے کرنے کے کام کرنے کے دائرے ہیں، اور انسانوں پر مشتمل جو معاشرے تشکیل پاتے ہیں، ان میں اگر کوئی حکومتیں بنتی ہیں، ان سب کے اوپر یہ محیط ہے. یہ جتنے نظاموں کی کشمکش اس صدی میں دیکھی ہے، یہ سارے نظام اس تعلیم سے بہراور نہیں تھے، اس ہدایت سے انہوں نے روشنی حاصل نہیں کی. وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ایسے خونخوار نظام تھے کہ جنہوں نے انسانوں کو مزید خونخوار تو بنایا، یا کچھ انسانوں کو نفع پہنچا کر باقی سارے انسانوں کو نقصان کی گرداب میں دھکیلا اور انہیں بد گلیوں کا سفیر بنایا. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو خلاصے کے طور پر میں نے عرض کر دی ہے کہ اس صدی کا خلاصہ تو یہی ہے، یہی ہوا ہے. تفصیلات تو اس کی وہ ہیں کہ جو آپ جانتے بھی ہیں، جزیات اس کے اندر بہت سی ہیں. اور آج جو فرسٹ ورلڈ موجود ہے، جو اس کا نظام ہے، اور جو اب پوری دنیا کو اپنی آغوش میں لینے اور پوری دنیا پر احاطہ کرنے، اور اس کو بڑی حد تک وہ سمجھتا ہے کہ اس نے فتح کر لیا ہے، جہاں جہاں نہیں ہے وہاں پر بھی اپنے پرچم اور پھریرے لہرانے کے لیے بیتاب ہے اور کوشاں ہے، اس دنیا کے لیے ایک ہلکی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹھ کے درد مندوں کے صبح و شام بدلو، تو جہاں اس میں اٹھنے کی بات ہے، کشمکش کی بات ہے، جد و جہد کی بات ہے، پیروں کو غبار آلود کرنے کی، سر سے کفن باندھ کر نکلنے کی، جان ہتھیلی پر لے کر چلنے کی بات ہے، اپنا سب کچھ تج دینے اور لگا دینے، جھونک دینے کی بات، یعنی اٹھنے کی بات ہے، چلنے کی بات ہے، اٹھ کر کھڑے ہو جانے کی بات، وہاں رخ کا تعین بھی اس کے اندر موجود ہے ہمارے لیے. اسوہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ میں اپنے معاشرے کی طرف اگر موقع ملا تو بعد میں اس پر چند منٹ لے لوں گا کہ اس حوالے سے بھی ایک دو باتیں آ جائیں، ورنہ یہ بات کہ یہ سب کہاں سے شروع ہوگا، تو اس کا نقطۂ آغاز تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ کچھ نہیں. اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہم سب تو اللہ کا فضل ہے کہ مسلمان ہیں، لیکن آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ تنہا مسلمان ہونا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ جب بھی مسلمان اٹھے تو عملاً اس کے نتیجے میں وہ ویسے ہی نظام کو بدلے اور افراد کو بدلے اور لوگوں کی بگڑی کو بنائے اور حالات کو بدلے جیسا کہ مطلوب ہے، تاکہ اس کے اپنے اندر، اس کے جس جس کے اندر اور اس کے اپنے سارے جسم و بدن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سرایت نہ کر چکی ہوں، جذب نہ ہو چکی ہوں، اس حوالے سے اس کے تمام نقطہ نظر اور فکر کے ذریعے بدل نہ چکے ہوں. اس لیے پہلی اور بنیادی بات آپ کے سامنے تو میں یہی عرض کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے گہرے مطالعے کی اور اس کے ساتھ گہری وابستگی کی ضرورت. اس کے نتیجے میں آپ سے آپ آگ لگے گی اندر، اس کے نتیجے میں آپ سے آپ ہر ایمان کی چنگاری شولہ بنے، اس کے نتیجے میں آپ سے آپ پھر بیتاری پیدا ہو، کسی اور طریقے سے کوئی بیتاری پیدا ہو جائے، کسی اور وجہ سے آپ جوش میں اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، کسی اور نعرے کی پکار پر آپ اچانک لبیک کہہ بیٹھیں، وہ اگر صحیح بھی ہوگا تو وقتی ہوگا، عارضی ہوگا، بہت محدود دائرے میں ہوگا، لیکن خود اگر اس آگ سے تپش آپ نے حاصل کی ہو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہے. اس لیے ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات نہ معلوم کیسی لگے، اس لیے پہلی اور بنیادی بات تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جیتا جاگ کا تعلق، ایک محبت کا اور عشق کا تعلق، یعنی ایمان کے ساتھ اور ایمان کے بعد جو عشق اور محبت کا تعلق ہو سکتا ہے، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت، اور یہ مصنوعی طور پر نہیں ہو سکتا ہے. یہ اجتماعی ذکر سے بھی ہوگا، یہ انفرادی ذکر سے بھی ہوگا، یہ انفرادی مطالعے سے بھی ہوگا، یہ اجتماعی مطالعے سے بھی ہوگا، اور ان دونوں کے نتیجے میں جس جدوجہد کے لیے یہ مطالعہ پکارتا ہے اس جدوجہد کی طرف چلنے اور بڑھنے کے نتیجے میں بھی ہوگا، لیکن یہ ناگزیر، اس کے لیے اسٹڈی سرکلز ہوں، اس کے لیے انفرادی مطالعہ ہو، اس کے لیے نصاب مطالعہ طے پائے، اسی کی بنیاد پر. اور اب تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ان زبانوں میں جو ہم پڑھتے اور سنتے اور جانتے ہیں، ان زبانوں کے اندر یہ لٹریچر بھاری مقدار میں ہوتی ہے. مختلف لکھنے والوں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے، مختلف نوع کی کتابیں اس پر موجود ہیں، یعنی جسے اصطلاحاً جانب کہتے ہیں وہ بھی ہیں کہ صرف واقعات لوگوں نے اگر لکھ دیے ہوں، اس سے کوئی نتیجہ نہ کیا ہو، ان کو جوڑ کر کوئی تحریک نہ بنایا ہو. یعنی اینٹیں ہی عمارتیں بھی بناتی ہیں، لیکن کروڑوں اینٹیں پڑی بھی رہتی ہیں، عمارتیں نہیں بناتی ہوں جب تک ان کو جوڑا نہ جائے. یہ جو سیرت کے واقعات ہیں اور صحابہ کے واقعات ہیں، فی نفسی ہر واقعہ بھی اپنی جگہ ایسا ہے کہ آدمی اس سے انسپائر ہو، لیکن یہ تمام واقعات ایک لڑی کی طرح آپس میں پروئے ہوئے ہیں اور تصدیق کے دانوں کی طرح ہیں کہ ان سے مل کر سیرت بنتی ہے، ان سے مل کر جدوجہد بنتی ہے، ان سے مل کر انقلاب بنتا ہے، ان سب کو ملا کر معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اس کے نتیجے میں انسانوں کی مستقبل ماضی حال کی ساری داستان رقم ہوتی ہے. لیکن میں تو اس طرح تھا کہ سیرت پر وہ کتابیں بھی ہیں کہ جن کو آپ جامد کہیں، جو بولتی نہیں، جن کے واقعات کچھ کہتے نہیں ہیں، جن کے اندر جو سبق موجود ہے وہ خود آپ نکالنے تو نکلتا ہے، لکھنے والے نے کوئی سبق نکالا نہیں کہ اس کا کیا اصل مضمون تھا. لیکن وہ کتابیں موجود ہیں کہ جو پہلی سطر سے انقلاب کی طرف بلاتی ہیں، جدوجہد کا پیغام دیتی ہیں، سانچوں میں ڈھل جانے اور اس کا اسیر ہو جانے کی بات کرتی ہیں. دیکھیے، یہ جو غریب کے ساتھ اور گرے پڑے انسان کے ساتھ اور مظلوم کے ساتھ ہمدردی کی بات ہے، یہ بھی مصنوعی نہیں ہو سکتی. ویسے تو انسانی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ فلمیں دیکھتے رہے ہوں یا جو لوگ ڈرامے آج دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر، انہیں بھی معلوم ہے کہ ایک کردار سے ہمدردی ہو جاتی ہے ایک سے، اور عام طور پر ولن سے ہیرو سے ہو جاتی ہے، پھر وہ آدمی سوچتا ہے یہ ایسا ہو ایسا ہو ویسا ہو. تو وہ شاید اس لیے ہوتا ہے کہ پوری فلم سامنے ہوتی ہے، لیکن معمولاً اس معاشرے کے اندر انسانوں پہ جو گزرتی ہے وہ پوری فلم کسی کے سامنے بھی نہیں. ہر آدمی اپنی تصویر کا کوئی ایک چھوٹا سا رخ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے، اور پورا کا پورا معاشرہ بھی تصویر کا کوئی ایک رخ ہی لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. لیکن جو معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو پورا معاشرہ، اس کا ہر زاویہ اور لوگ اپنے سراپا وجود کے ساتھ اول و آخر پورے طریقے سے آیا ہوں، تب کہیں وہ اس کی تشخیص بھی مرض کی کریں اور اس کا علاج بھی کریں. اس لیے ایک ایسے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مجھے ایک مصنوعی ہمدردی اور وقتی اور عارضی ہمدردی پیدا ہوتی ہے. وہ وقتی طور پر جس طرح ہمدردی کے کھانے کے اندر اپنا نام لکھواتی ہے، اسی طریقے سے وقت گزرنے کے ساتھ ہی اس سے متصادم مخالف کھانے کے اندر بھی اپنا نام لکھا دیتی. اس لیے اس کو دیرپا اور پائیدار بنانا اور اس کو اپنے پورے جسم و جان اور کردار کے اندر انٹرووون اور پورے کردار کا حصہ بنانا اسی وقت ممکن ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری حیات طیبہ کے ساتھ غیر معمولی تعلق اور جذب و انجذاب کا تعلق پیدا ہو. لہذا پہلی چیز تو قرآن حدیث کے دور کے ختم ہونے کے بعد پھر جو نئے نئے طوفان سر اٹھاتے ہیں اور نئی دنیا سامنے آباد نظر آتی ہے، اور کیریئرز کے حوالے سے اور مستقبل کے سوار کے حوالے سے اور زندگی کو بسانے کے حوالے سے اور والدین کی خوشیوں کے حوالے سے اور بھائی اور بہنوں کے گھروں کو بسانے کے حوالے سے اور زندگی کی کا جو رخ رہا ہے اس رخ کو تبدیل کرنے کے حوالے سے جتنی فرمائشیں ہوتی ہیں، جتنی اندر انسان کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے اور چٹکیاں لیتی ہے، ان سب کا مقابلہ اور ان سب کو صحیح تناظر میں دیکھنا ممکن ہی اسی وقت ہے، اور صحیح فیصلوں تک پہنچنا سہلی اس وقت ہے جب یہ مضبوط بنیاد فراہم ہو چکی ہو. پھر آدمی مشورہ کر کے بھی، لوگوں کے ساتھ رہ کر بھی صحیح فیصلوں تک پہنچ سکتا ہے اور ان طوفانوں کے مقابلے میں بھی کھڑا رہ سکتا ہے اور ایسی ڈھالیں ایجاد کر سکتا ہے کہ جو ان کا مقابلہ کر سکے. دوسری بات تیسری سلسلے کی یہ ہے، اور میں بطور شکایت کے بھی یہ بات عرض کروں گا، وہ شکایت اپنے سے بھی ہے آپ سے بھی ہے، کہ ہم جس طرح دعوت کی اور دائی کی بات کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہماری پیش رفت بہت ہی کم. جتنی بڑی تعداد میں ہمارے چاروں طرف طلبہ کا اور جوانوں کا ایک سمندر، اس سمندر میں سے چند بوندیں اکا دکا یہاں وہاں سے ہم نے جمع کر لی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دعوتی کام. اور یہی معاملہ پورے معاشرے کا بھی کہ پورے معاشرے کے اندر جس طرح کروڑوں انسان رہتے بستے ہیں ان کروڑوں انسانوں میں سے چند سو کو یا چند ہزار تک رسائی پا کر اپنی دانت میں یہ سمجھنا کہ یہ دعوت اللہ کا کام اور دعوت کے نتیجے میں اور در در پر دستک دینا اور اس کے نتیجے میں دلوں کے دریچے کھولنا اس کے حوالے سے یہ سارا کام. حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل دریا اور سمندر میں سے آپ انگلی ڈال کر نکالیں تو یہ اتنا سا کام ہے کہ جو ہوا. اور میں اب خود بھی اس بات کو نہیں پورے طریقے سے بیان کر پاتا کہ کیسے اس کے بارے میں لوگوں کو متوجہ کیا جائے کہ اصل تو کام ہی یہی کرنے کا, یعنی دعوت اللہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام. اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام جس درجے کا تحمل چاہتا ہے, جیسے صبر اور برداشت اور حوصلہ ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے, جس قدر استقلال کے ساتھ مسلسل پابندی کے ساتھ کیے جانے کا مطالبہ کرتا ہے اور اس مسترد ہو جانے کے باوجود تلخی اور تلملانے سے اپنے آپ کو بچانے کے گر سکھاتا ہے, یعنی آپ سے آپ سیرت سازی اس کے نتیجے میں ہوتی ہے اور کردار اس کے نتیجے میں بنتا ہے, تزکیہ نفس اس کے نتیجے میں ہوتا ہے. یہ دعوت اللہ ہی کا کام ہے. آپ دیکھیے کہ پورے مکی دور میں تزکیہ نفس جو ہے وہ دعوت اللہ کے ہوا ہے. اس وقت ایسی کوئی نمازیں بھی نہیں تھی, روزے بھی نہیں فرض ہوئے, جہاد بھی نہیں فرض ہوا, حج بھی سوال نہیں پیدا ہوتا, زکات بھی بات کی باتیں. یہ کس سے لوگوں کا تزکیہ ہوا ہے, کیسے تربیت ہوئی ہے, جو سب سے اچھے لوگ تھے معاشرے کے اندر اور رہتی دنیا تک ان سے بہتر انسان نہیں ہوں گے, ان کا سارا تربیت کا اور تزکیے کا نظام دعوت اللہ. کہ دعوت کے نتیجے میں لوگ, اسی کے نتیجے میں لوگ ستائے جاتے تھے, اسی کے نتیجے میں گالیوں سے نوازے جاتے تھے, اسی کے نتیجے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے, اسی کے نتیجے میں گھروں سے نکالے جاتے تھے, اسی کے نتیجے میں مسترد اور دعوت بظاہر بے نتیجہ بھی تھی. یعنی بہت ہی تھوڑے لوگ 13 سال میں ان سے بہتر داعی اللہ تو نہیں ہو سکتے تھے کہ اللہ کا نبی خود موجود تھا, جنہیں بعد میں خلفائے راشدین کہا گیا وہ سب موجود تھے اور صحابہ کبار کی بہترین ٹیم موجود تھی, لیکن مان کر تو کوئی نہیں دیتا. سب سے کم لوگ اسی زمانے میں دعوت کے ساتھ آئے ہیں, زیادہ لوگ تو فتح مکہ کے بعد آتے ہیں ہمیشہ, زیادہ لوگ تو جب ریاست بن جاتی ہے تب اس کے بعد آتے ہیں, لیکن ان سب سے کم لوگوں کے لیے دن اور رات لوگوں نے ایک کیا ہے اور مسلسل ان کے لیے دعائیں بھی کی ہیں اور مسلسل ان کے اوپر کام بھی کیا ہے اور انذار اور تفسیر کے سارے مراحل سے گزر کر ان تک بات پہنچائی ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں ایک فرق ضرور ہے جو بسا اوقات ہم نہیں رکھ پاتے, کہ جو دعوت کا پورا کام ہے یہ ہم مسلمانوں کے اندر کر رہے ہیں, کفار اور مشرکین کے درمیان نہیں ہے یہ کام. حالانکہ واقعات جتنے ہم پڑھتے اور سنتے ہیں وہ تو کفار اور مشرکین میں دعوت کے واقعات, لہٰذا اس میں تو بات واضح ہوتی ہے کہ جو ظلم کر رہا ہے وہ کافر ہے, مشرک میں جہنم میں جائے گا, جو ظلم سہ رہا ہے وہی مسلمان ہے, اسی کے لیے جنت کی ندا اور نوید ہے. لیکن جس مسلمانوں کے معاشرے میں ہم کام کرتے ہیں وہاں ان چیزوں کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. جو سامنے والا ہے وہ بھی مسلمان ہے, اگر وہ بظاہر دعوت مسترد کر دیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا, نہ وہ مشرک ہو جاتا, نہ وہ جہنمی ہو جاتا, بلکہ جس لمحے اس نے کہا ہو کہ نہیں آتا تمہارے اجتماع میں, نہیں مانتا تمہاری بات, پھینک دے اٹھا کر آپ کی کتاب, اور اسی لمحے اس کو چھینک آیا اور وہ الحمدللہ کہے تو آپ کو یرحمک اللہ کہنا پڑے گا, لیکن مسلمان ہے نا, مر جائے تو اس کے جنازے میں آپ کو فوراً شریک ہونا پڑے گا, بالکل اسی طرح جس طرح آپ کسی اور کو مسلمان سمجھتے ہوں. اس لیے اس کے حقوق چونکہ اتنے ہی ہیں جتنے آپ کے ہیں, اور مسلم معاشرے میں مسلمان ہونے کے ناطے اس لیے دعوت کے ضوابط بھی تھوڑے تھوڑے بدل جاتے ہیں اور اس کا حکم کا درجہ جو ہے وہ بھی تبدیل ہوتا ہے. لیکن جو بات میں امفسائز کرنا چاہتا ہوں, زور دے رہا ہوں, وہ تو یہی ہے کہ تسلسل کے ساتھ مسلسل یعنی لوگوں سے رابطے رکھنا اور اپنی بات کہتے رہنا, اپنی دعوت پہنچاتے رہنا, اپنا لٹریچر تقسیم کرنا, اپنے اجتماع سے بلانا, اپنے طور پر انفرادی ملاقاتیں کرنا, یہ وہ عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک ایسی جدوجہد معاشرے میں جنم لیتی کہ جو جدوجہد مطلوب. ہمارے ہاں جو سیاسی سوالات لوگ کرتے ہیں تو ویسے تو ہمارے ذہن میں بھی دین اور سیاست کی دوری کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے. جب سیاسی سوالات ہم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ نکلنے کو تو تیار نہیں, لوگ اٹھنے کو تو تیار نہیں, ظلم تو سہ رہے ہیں لیکن یہ کہ ساتھ دینے کو تو تیار نہیں ہے, تو بنیادی مسئلہ ہی ہم یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رابطہ نہیں ہے لوگوں سے، ہم نے بات نہیں پہنچائی ان تک کہ ہم ان کے درد کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں اور پھر بھی وہ بے حس ہیں، ہم ان کے غم کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں پھر بھی وہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ہم ان کے دلدر دور کرنے چاہتے ہیں، ہم ان کی دنیا بنانے کے لیے جس جنجال میں پھنسے ہوئے ہیں بہتر بنانے کے لیے کوشا ہے، پھر بھی اگر وہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو یہ تو ایسے ہی ہے سب پیاسا کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ انکاری ہی پانی پینے سے، تو اگر پیاسا پانی پینے کا انکاری ہو تو جس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے اسی کو سوچنا پڑے گا کہ وہ پیاسے نے شاید اس کو زہر سمجھا ہے، اس پیاسے نے شاید اس کا نام کچھ اور جانا ہے، اس پیاسے نے ان ہاتھوں کو غلط سمجھا ہے جن ہاتھوں میں یہ گلاس ہے۔ اس لیے جو دعوت اللہ کا موضوع ہے یہ طویل اور مفصل بھی ہے اور اپنے اندر اتنی جزیات رکھتا ہے، لہذا ان تمام معاملات کے اندر وہ جو رابطوں کی کمی ہے، وہ جو لوگوں تک پہنچنے کی کمی ہے، وہ جو بات کہنے اور پیغام پہنچانے کی کمی ہے، وہ جا بجا دیکھنے کو ملتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے لوگ اور کم لوگ معاشرے کے اندر چھٹرے ہوئے اور سکڑے ہوئے تھوڑے لوگ جو ہیں وہ انقلاب کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اٹھ کر صبح شام بدلنے کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اور حالات کی تبدیلی کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ اور پیکار اور تیار نظر نہیں آتے۔ اس لیے جو دوسری چیز میں نے عرض کی ہے، اگر اس کی طرف لوگ خود متوجہ ہو سکیں کہ ایک ایک فرد یہ سوچے کہ میں روزانہ 10-15 آدمیوں سے دعوتی بات کروں، اپنا پیغام ضرور پہنچاؤں گا، تحریری اور لکھا اور چھپا ہوا بھی اور زبانی اور کلامی اور اپنے آپ بھی اور اپنے ملاقات سے بھی اور اپنے رویوں سے بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں آدمی کا اپنا کمٹمنٹ بھی بہت مضبوط ہونے لگتا ہے، پھر وہ جو بات کہہ رہا ہوتا ہے اور دن میں 10 بار کہتا ہے اس کی سچائی اس کے دل کے اندر بہت زیادہ گھر کر لیتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں اس جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے کہ جو تبدیلی کی طرف لانے والا اور تبدیلی کا پیغام دینے والا لوگوں کو بنتا ہے۔ تیسری چیز اسی سلسلے کی یہ بھی ہے کہ وہ معاشرہ کہ جو عرصے سے ظلم کا شکار، اس میں لوگ ظلم کے اس طرح سے عادی ہو جاتے ہیں اس کے کہنے کے، اور ظالموں سے اس درجہ خوفزدہ نفسیاتی طور پر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چلن عام ہے کہ لوگ ظلم سے بچنے کے لیے ظالم ہی کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، چاہے اس کو ووٹ دے کر وہ سہارا ڈھونڈے، اس کی چھتری تلے پناہ لے کر وہ سہارا ڈھونڈے، لیکن یہ لوگوں کی نفسیات بن جاتی ہے کہ ظالم کا ساتھ دیں گے تو شاید وہ ظلم کم کرے گا، اگر ہم کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ، ظلم سے بچنے کے لیے ظالم کو اٹھا کر پھینک دینا ہے، ظالم سے لڑائی لڑنا یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ دوسری کال دینے والے اور پکار لوگوں کو دینے والے اور نعرے لگانے والے اپنے اندر قوت کا اور اپنے بارے میں فتح سے سرشاری کا اور کامیابی کا کوئی پیغام لوگوں کو دے سکے، یہ بالکل لوگوں کی نفس، یہ جو لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی ہم اس کو اس دلیل کو مسترد کرتے ہیں کہ بہت ہی بودھی دلیل ہے، جب کوئی لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب آدمی تو وہی اچھا ہے جو آپ نے فرق کیا لیکن آپ اس میں جیتیں گے نہیں، ہمارا ووٹ ضائع جائے، یہ بالکل دوسرے دائرے کا بظاہر اشکال یا سوال ہے، لیکن یہ اسی دائرے میں آتا ہے کہ جو ان گنت لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بھائی لیکن وہ تو بہت ظالم لوگ ہیں بڑے بند، ہاں وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن اب کیا کیا جائے، اصل میں اب آپ لوگ تو جیت نہیں سکتے، آپ تو کامیاب ہو نہیں سکتے، پھر وہ دلیل کے طور پر کہتا ہے کہ ہمارا ووٹ ضائع جائے گا، تو گویا ووٹ کا استعمال یہ ہے کہ ظالم کو لے آؤ، بڑا نہ ملے تو چھوٹے کو لے آؤ، چھوٹا نہ ملے تو بڑے کو لے آؤ، عورت نہ ملے تو مرد کو لے آؤ، مرد نہ ملے تو عورت کو لے آؤ، بالوں والا ملے تو بھلا بہت اچھا ورنہ گنجے کو لے آؤ، یعنی جس کو چاہو لے آؤ لیکن لے کے ضرور آؤ اسی طرح کے آدمی کو کہ آپ تو جیت ہی نہیں سکتے۔ یہ جو پورا فلسفہ ہے اس کے پیچھے بھی یہی بات ہے کہ جس کو بلا کے قوت حاصل کرنی ہے، جس کو تحکم اور مقتدر ہونا ہے، اسی کی طرف جانا چاہیے نا، اس لیے لوگ ظالموں کی طرف جاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر ظلم سرایت کر گیا ہو، جھوٹ اور سود اور رشوت اور جتنی شریعت کے منافی چیزیں ہو سکتی ہیں اور اصولوں کے منافی وہ معاشرے کے اندر رچ بس گئی ہوں، ان پر ادارے چل رہے ہوں اور قائم ہوں، اور برسہ برس سے لوگوں نے اس کے علاوہ کوئی دیکھا ہی نہ ہو، اسی کے اندر رہتے ہوں، اسی کے اندر جیتے ہوں، اسی کے اندر اپنے ساری عمریں اور اپنی کئی نسلیں گزار چکے ہوں، اس سے جب لوگوں کو نکالنے کی بات آئے گی تو سیاسی تحریک اس سیاسی جدوجہد میں پھر ایک محدود دائرے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ سیاسی جدوجہد جو ہے یہ تو گاڑی کے آگے گھوڑا باندھنے کے مترادف تو ہے، ٹھیک بالکل، لیکن اگر صرف گھوڑا ہی ہو پیچھے گاڑی نہ ہو، یعنی وہ تو آپ نے اصطلاح سنی ہوگی نا کہ گھوڑے کے آگے گاڑی جوتنا، لیکن گھوڑے کو کسی ایسی جگہ جوتنا کہ جس کے پیچھے گاڑی نہ ہو، تو آپ تصور کریں کہ کہیں بھی کوئی بھی نہیں پہنچے گا نا جس کو پہنچانا آپ چاہتے ہیں. اس لیے سیاسی جدوجہد کے پیچھے اگر وہ دعوتی کام نہ ہو اور وہ دعوتی رابطے نہ ہوں، سارے انسانوں تک رسائی نہ ہو، اور یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا ہی کی تعبیر ہے، جتنے لوگ مکے میں بستے تھے اور جنہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا تھا، ان کے صحابہ میں سے بیسیوں صحابہ ان سے ملے تھے، بات کی تھی، ان سب کا انکار کیا تھا، سوچ سمجھ کر کیا تھا، دانا دینا ہوتے ہوئے کیا تھا، جان بوجھ کر کیا تھا، چھان پھٹک کر کی، یعنی ایسا نہیں تھا، سب کچھ جانتے تھے کہ دعوت کیا، اور دل کے اندر ایک کھٹک اور کسک بھی محسوس کر رہے تھے. یعنی ایسا کوئی انسان نہیں ملتا تھا کہ جس تک دعوت پہنچی نہ ہو، اور ایسا بھی کوئی نہیں ملتا تھا کہ جس تک دعوت 50 دفعہ نہ پہنچی یا 100 دفعہ نہ پہنچی، اور ان لوگوں کے ذریعے نہ پہنچی ہو جن کا نام لیا جا رہا. تو معاشرے کے اندر کسی بڑی تبدیلی کے لیے، اور معاشرے کے ورنہ تو ہوتا یہ ہے، میں ایک ضمنی بات اس کرتا چلوں کہ معاشرے کو تبدیل کرنے والے خود تبدیل ہو جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں صاحب بڑی مایوسی ہے، کوئی لوگ ساتھ نہیں دیتے، کبھی کہتے ہیں کہ حالات کا دباؤ ایسا تھا، ضروریات ہماری بھی ایسی، جیسا بچے بڑے ہو گئے تھے تو اس کا تقاضا تھا. عذرات تو 101 ہو سکتے ہیں، لیکن معاشرے کو تبدیل کرنے والے خود اگر تبدیل ہو جاتے ہیں، اپنے کردار اور سیرت اور اہنگ کے اندر بدلے بدلے سرکار دکھائی دیتے ہیں، تو اس کا سبب اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس دعوت کو بڑے پیمانے پر پیش نہ کرنے کی وجہ سے خود دعوت اپنے اندر بھی کم سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے، اور اس کی جڑیں اپنے اندر بھی بہت گہری نہیں ہوتی. ذرا کسی نے سخت بات کہہ دی، ذرا حالات کا ایک تھپیڑا آیا، تو آدمی خود اپنے اندر سے ذرا مزمحل ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، غیر فعال ہوتا ہے، گھر بیٹھ جاتا ہے، دلائل دینے لگتا ہے، یہ غلط ہے، وہ صحیح، آپ کو کیا پتا، مجھے زیادہ پتا ہے، آپ کو کم جانتے ہیں، میں زیادہ جانتا ہوں، بھینسوں کے اندر الجھ جاتا ہے، لٹریچر ہی غلط ہے صاحب، مہنگا بہت زیادہ ہے، چھپتا تو اور بھی زیادہ غلط ہے، ملتا تو ہے ہی نہیں، بٹتا تو بالکل ہی نہیں ہے، اتنے دلائل دیتا ہے اور انباز لگاتا ہے کہ اگلا آدمی اپنا منہ دیکھتا رہ جاتا ہے کہ یار یہ تو پڑھا لکھا آدمی کو کیسے پڑھایا جائے اور جاگتے ہوئے آدمی کو کیسے جگایا جائے. ان کیفیات سے جو لوگ دو چار ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی تعداد انہی لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو اس دعوت کو پھیلانے اور اپنے اندر جذب کرنے کے بہت عارضی سے مراحل سے گزرے ہوتے ہیں، اور اسی لیے پھر وہ سیاسی مرحلہ نہیں آ پاتا کہ جو کسی کی رائے میں آ چکا ہوتا اور کسی کی رائے میں ابھی نہیں آیا ہوتا، لیکن بالآخر وہ دستک نہیں دیتا اور لوگوں تک رسائی نہیں ہوتی، اور سبب اور اسباب ہم یہی تلاش کرتے ہیں، سب لوگ سنتے نہیں ہیں، حالانکہ ہم پہنچتے نہیں اور سناتے نہیں ہیں اور پیکر بن کر اس دعوت کا پہنچاتے نہیں. اسی سلسلے کی ایک اور بات اس طرح کے اب تو نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہاں میں ختم ہی کیے دیتا ہوں. یعنی جب ہم اسلامی تحریک کے حوالے سے اور دعوت اللہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آپ ذرا خود میں ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب مجھے مت دیجیے، لیکن آپ اپنے آپ کو ضرور وہ جواب دیجیے، مجھے بھی وہ جواب مل جائے گا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یہ جوابات سارے جو ہیں چھپے نہیں رہتے ہیں، لیکن میں سوال کروں گا، جواب آپ خود دیں. کیا کچھ لوگ ایسے ہیں آپ کی فہرست میں کہ جن تک آپ نے دعوت پہنچائی ہو اور پھر ان کے لیے ٹوٹ ٹوٹ کر دعائیں کی کہ اللہ عمر بن حشام میں سے ہو اور عمر بن خطاب میں سے کوئی ایک تو مجھے دے دے، ہم اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، بھلا اتنی اور اتنا بڑا آدمی جس سے بڑے آدمی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اتنی عظیم شخصیت، اور دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ عمر بن حشام میں سے اور عمر بن خطاب میں سے کوئی ایک مجھے مل جائے. یعنی اللہ تعالیٰ جو دعوت کا کام کرے گا اس کے اندر تو یہ طلب اور کشک ان لوگوں، اگر اس کے برخلاف ایک دوسرے جذبات ہیں آپ کے اندر، ذرا سا اس کو بھی ٹٹولی کہ دعوت پیش کی تو نفرت پیدا ہوتی ہے لوگوں سے، نہیں مانتے، ٹھیک ہے ان کا انجام برا ہونا ہے، تب جنوں میں جائیں گے سارے لوگ، میں لکھ کر دیتا ہوں آپ کو، آپ دیکھ لیجیے، یہی ہوگا ان کا انجام ہی برا ہے، صاحب میں بات کرتا ہوں سنتے نہیں، اس دن کتاب بھی اٹھا کر پھینک دی ان لوگوں، ستیہ ناتھ یہ جو نفرت، اس کا مطلب ہے نا ہم نے دعوت کو سمجھا ہے نہ پیغام کو، اس سے تو ہمدردی پیدا ہونی چاہیے جو دعوت کو مسترد کرے، جو دعوت کو نہ مانے، اور اگر میرے اندر وہ ہمدردی پیدا نہیں ہوتی تو اس کا قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے. کہ میں دعوت پیش کرتا ہوں وہ مسترد کر دیتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے. بڑے تم جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھے، کئی آئے یہاں سے چلے گئے، اب تم آ گئے اسی طرح کی چیزیں لے کر. ان کو تو بولنا نہیں آتا، تم تو گنگے آدمی تو بہت بات بھی کر، ہم نے بڑی تقریریں سنی ہیں، آپ کو کیا پتا. آدمی اپنا سا منہ لے کر واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اس کی تو کوئی ایسی پیسی ہونی چاہیے. کچھ منصوبہ بناتے ہیں، تین اکٹھے جائیں گے، ذرا اس وقت کوئی بات کرے گا وہیں جناب ڈنڈا ڈولی کر کے اس کو لے جائیں گے، اور وارڈن سے کہیں گے. اس لیے کہ جمعیت کا تو ہمارا تو اپنا روب ہے نا بھائی، ہماری یونیورسٹی ہے، ہمارا ہاسٹل ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، وارڈن سارے ہمارے ہیں. وہاں ٹرانسفر کی ایک بالکل دوسری دنیا بسی ہوئی ہوتی ہے. میں اس موضوع پر نہیں بات کر رہا، کبھی آپ کہیں اس پر تبصرہ کر رہا، نہیں یہ تو موضوع ہی نہیں ہے میرا. تو اس لیے یہ جو دعوت کی تڑپ اور فکر کے اور کشک کے حوالے سے دعا کا عنوان ہے، میں نے صرف لفظ دعا زبان سے نکال دیا ہے کہ آپ خود اس کے مفہوم معنی سے واقف ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر دعوت کی تکمیل بھی نہیں. دعوت کی تکمیل تو ہے ہی اس سے کہ آپ مجھ کو آ کے کوئی بات بتائیں اور دل کے اندر یہ تمنا رکھیں کہ کاش میں اس بات کو قبول کر لوں. اور کیونکہ آپ کہہ نہیں سکے ٹھیک طریقے سے، وہ مجھ تک پہنچ بھی نہیں سکی شاید ٹھیک طریقے سے، تو پھر جا کر دعا بھی مانگیں کہ کوئی طریقہ اس کا ہو جائے، مجھے کہنا نہیں آتا، اس کو سمجھنا نہیں آتا. تو جو کہے کو مؤثر بنا دے اور جو سنے کو جس مجاہد کا حصہ بنا دے، یہ اس کا نام دعا ہے. دعا تو کسی اور مخصوص الفاظ کا نام بھی نہیں. دعا تو ان تمام تمناؤں، آرزوؤں اور خواہشات جو دل کے اندر انگڑائیاں لیتی ہیں، ان سب کا نام ہے کہ ان حوالوں سے بات کی جائے. تو یہ جو درد مندوں کے صبح شام بدلنے کا معاملہ ہے، اس کے لیے یہ پورا نسخہ ہے. اور وہ آخری بات پھر بھی رہی گئی کیونکہ وقت ہو گیا ہے، کہ یہ جو معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں یہ اس وقت بالکل میچیور ہے، رائٹ ہے، یہ وہاں پہنچا ہوا ہے. اور بلکہ اب ایک واقعہ سنا کے ہی بات کو ختم کرتا ہوں. میں ایک ایسے گھر میں گیا، آپ شاید یقین ہی نہیں کریں گے میری بات، میں ایک ایسے گھر میں گیا اور جا کر میں نے لوگوں سے بات کی کہ گھر والوں نے بتایا کہ ہاں سات بچے ہیں ہمارے، چار کو ہم دوپہر کو کھانا کھلاتے ہیں، تین کو ہم رات کو کھانا کھلاتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات کہہ کیا رہی ہے یہ ماں، لیکن پھر اس ماں نے مجھ کو سمجھایا کہ اتنا کھانا ہوتا ہے کہ ہم ایک ایک وقت بچوں کو کھلا سکتے ہیں، لہذا چار کو دوپہر کو کھلا دیتے ہیں، تین کو رات کو کھلا دیتے ہیں. یہ معاشرہ، یہ ایک گھر نہیں ہے، یہ لاکھوں گھر اس معاشرے کے اندر ہے. تو جس گھر میں ماں باپ اپنے بچوں کو ایک وقت کا کھانا دیتے ہوں، ذرا تصور میں یہ بات لائے کہ وہ خود کتنا کھاتے ہوں، وہ آدھے ہی وقت کھاتے ہوں، ایک وقت دن کھاتے ہوں، یعنی جب کھاتے ہوں گے آدھے ہی پیٹ کھاتے ہوں. اور یہ شاید اب بھی اچھی صورت ہے، ورنہ معاشرے میں ان گنت لوگ وہ ہیں کہ جو نہیں کرتے. ہم تو واقعہ سناتے ہیں نا حضرت عمر کا، چلیے وہ حکمران تھے، کہ عورت نے ہانڈی رکھی ہوئی تھی وہ خالی تھی، وہ جو پورا واقعہ ہے، اور بچے رو رہے تھے اور ان کو سلا رہی تھی. تو ایسے معاشرے میں حضرت عمر نے جو کچھ کیا وہ تو حکمران تھے، خلیفہ تھے، وہ کیا. لیکن میں اور آپ جس انقلاب کے دائی ہیں، جس دعوت کے علمبردار ہیں، امین ہیں، جس سیرت اور کردار کے حوالے سے ہماری پہچان قائم ہے، اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ لازمی طور پر اس معاشرے کو اور اس کے شب و روز کو بدلنے کے لیے اس پورے نسخے کو از اول تا آخر اپنایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہے.
وزٹ تذکیر ڈاٹ او آر جی